السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اپنی قیمتی بیش بہا نعمتوں سے سرفراز فرما رکھا ہے، صحت اور عافیت عطا فرمائی، اپنے گھر میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی. جمعہ کے جمعے ہماری اجتماعی طور پر اللہ کے گھر میں حاضری ہوتی ہے، اور پھر یہ مبارک عبادت انجام دے کر اللہ کے فضل و کرم سے ہم بخشے بخشائے ہو کر، پاک و صاف بن کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. یہ عید کا دن ہے جو اللہ پاک نے ہفتہ وار مسلمانوں کے لیے رکھا ہے. کبھی کبھی یہ عید بڑی عیدوں میں واقع ہو جاتی ہے. عید الفطر کبھی جمعے کو واقع ہوتی ہے، کبھی عید الاضحیٰ جمعے کے دن واقع ہوتی ہے، اور پھر اپنے دوست اور محبوب کا ساتھ نصیب ہو تو شاعر کہتا ہے کہ عید و عید و عید وجہ الحبیبی و یوم الجمعتی و عید. یہ کے بعد دیگرے میرے لیے تین عیدیں جمع ہو گئیں، ایک عید، دوسری عید، تیسری عید. عید و عید و عید وجہ الحبیبی و یوم الجمعتی و عید. محبوب کا چہرہ میرے سامنے ہے، جمعہ کا دن ہے اور عید اس کے اندر واقع ہوئی ہے، تو تین عیدیں ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں. تو یہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جس میں اجتماعی طور پر ہم اور آپ جمع ہو کر اللہ کی عبادت انجام دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے لوٹ کر سمیٹ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے واپس اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں. فرمایا ہے کہ جمعے سے جمعہ یہ درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اس سے پہلے ایک نماز سے دوسری نماز، ان دونوں کے درمیان جو گناہ ہوئے تو دوسری آنے والی نماز پچھلی نماز کے درمیان ہونے والے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان یہ نمازیں کفارہ بن جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جمعے سے جمعہ درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. پھر رمضان سے رمضان یہ سال کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت اپنے اہل ایمان بندوں کو بخشنے کے لیے کثرت کی متلاشی نہیں ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے. بندہ جب اللہ کی مان کر شب و روز نماز پڑھ رہا ہے، جمعہ میں حاضری دے رہا ہے، رمضان اہتمام سے گزار رہا ہے، یہ خود عنوانات اللہ پاک نے ایسے قائم فرما دیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمرے سے عمرہ اور حج سے حج یہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. تو خود اللہ پاک نے ایسے عبادات بندوں کے لیے مختص فرما دی کہ ان کو انجام دینے والا آج کل کی زبان میں کہلائے گا کہ کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت خود بخود اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، صاف شفاف ہوتے رہتے ہیں. تو یہ موقع اللہ پاک نے جو مرحمت فرمایا ہے کہ اپنے دربار کی حاضری میسر فرما دیتے ہیں، بڑے نصیب والوں کے معاملات. اللہ تعالیٰ ساری زندگی اپنے گھر سے وابستگی نصیب فرمائے، اور یہ وابستگی اس قدر عظیم الشان اہمیت کی حامل ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے، مسجد کے ساتھ لگا رہے، مسجد کے ساتھ اٹکا رہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. یہاں اللہ کے گھر سے جڑا رہا، اللہ پاک وہاں بھی اپنے عرش کے ساتھ اس کو جوڑ کے رکھیں گے. اور جمعے کے دن فضیلت آتی ہے کہ جو نمازی جتنا جلدی آتے ہیں پہلے آنے والا اس قدر بڑا اجر و ثواب پا جاتا ہے جیسے اس نے پورا اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. دوسرے مرحلے میں آنے والے حضرات وہ ایسا اجر و ثواب پا جاتے ہیں جیسے پوری ایک گائے اللہ کے راستے میں قربان کر دی. ہم سوچیں کہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیادوں پر جلدی آنے والے نمازی اور ایک مادی دنیا کے اندر انسان نظر دوڑائے کہ اونٹ جو 60, 70, 80, 90 ہزار لاکھ لاکھ سوا سوا لاکھ کی قیمت رکھتے ہیں وہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ اس کو خریدیں اور اللہ کی رضا کے لیے قربان کر کے اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کر سکیں. لیکن اللہ نے اس جلدی آنے کے عمل کو اس قدر مؤثر رکھا کہ پہلے مرحلے میں آنے والے جو جمعے کی نماز کی تیاری کر کے آتے ہیں اس قدر بڑا اجر و ثواب پاتے ہیں جیسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. دوسرے مرحلے میں آنے والے اللہ کے بندے ایسا اجر و ثواب پا جاتے ہیں جیسے پوری ایک گائے اللہ کے راہ میں قربان کر دی. تیسرے مرحلے میں آنے والے اللہ کے بندے اس قدر اجر و ثواب پا جاتے ہیں جیسے بکرا یا بکری اللہ کے راہ میں قربان کیا. اور اس کے بعد آنے والے مرغی قربان کرنے والے اللہ کے راہ میں خیرات کرنے والے اور آخر مرحلے میں آنے والے ان کو ایسا اجر و ثواب ملتا ہے جیسے انڈا انہوں نے صدقہ کر دیا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن اہتمام شان کے ساتھ آ کر امام کے منبر سے نزدیک بیٹھنے والے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کا جنت کے لیے جہنمیوں کا جہنم کے لیے فیصلہ فرما دیں گے اور جس وقت اللہ تعالیٰ جنت کی سب سے عظیم الشان نعمت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اس وقت جو اللہ کے بندے بالترتیب اللہ کے رو برو بٹھائے جائیں گے تو فرمایا کہ دنیا میں جو بندے جمعے کی ادائیگی کے لیے جلدی آیا کرتے تھے امام سے نزدیک بیٹھتے تھے آخرت میں بھی اللہ پاک ان کو اپنے نزدیک جگہ عطا فرمائیں گے. یہ عبادات اس قدر پر مغز ہیں پر اثر ہیں کہ سہل آسان صرف تھوڑا سا اہتمام تھوڑا سا خلوص تھوڑا سا جذبہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اس نیکی کو جلدی انجام دینے والا. دنیا کے کاموں میں جلد بازی کرنے والے بہت بے شمار لیکن دین کے کام میں جلدی کرنے والے اہتمام سے تیاری کرنے والوں کی بھی اللہ کی ہاں بڑی قدردانی ہے. ابھی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ سال کے 12 مہینے روز اول سے اللہ نے منتخب کر دیے. جس دن زمین اور آسمان اس کائنات کی تخلیق فرمائی تھی تو سال کے 12 مہینے منتخب ہیں اور ان میں 4 مہینے مقدس اور محترم جن کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے. منہا 4 حرم ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے مقدس ہیں جن میں سے 1 مہینہ یہ رجب المرجب کا ہے 3 مہینے ذیقعد ذیلحج اور محرم. یہ 4 مہینے ایسے مقدس اور بابرکت ہیں کہ جو اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت کے اندر جن کو مقدس اور محترم مانا جاتا تھا اسلام نے بھی ان کی تقدس کو برقرار رکھا. زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں جنگ و جدال قتل و قتال لڑائی جھگڑا سب چیزیں معطل ہو جاتی تھی. اسلام کا جب دور آیا تو شریعت مطہرہ نے بھی یہ تقدس کو برقرار رکھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال قتل و قتال موقوف کر دیا جائے. ان مبارک مہینوں کی شان اللہ پاک نے یہ رکھی ہے کہ ان میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. وہ نیکی جو عام دنوں میں کی جاتی ہے ان اشہر الحرم کے اندر ان مقدس مبارک مہینوں کے اندر وہی نیکی جب کی جائے تو اس کی قدر و قیمت منزلت بڑھ جاتی ہے رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی قیمت حیثیت بڑھ جاتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ انہی مبارک مہینوں میں کہ گناہ کیا جائے تو اس گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. بہت آسان سی مثال ہے کہ ایک نیکی جو روئے زمین کے عام خطوں میں کی جائے تو وہ اپنی اصل جو اس کی قیمت ہے وہ قیمت اپنے ساتھ رکھتی ہے. وہی نیکی حرم محترم کعبہ مشرفہ میں کی جائے نیکی وہی ہے وہی محنت وہی لگن وہی جذبہ لیکن جب حرم محترم کی سرزمین پر کیا جائے تو وہ لاکھ کی قیمت رکھتی ہے. ایک گناہ جو عام سرزمین پر کیا جائے تو اپنی قیمت کا گناہ کا جو وبال ہے وہ ساتھ رکھتا ہے لیکن وہی گناہ خدا نہ خواستہ مسجد میں یا حرم میں کیا جائے اس کا وبال بڑھ جاتا ہے. یہی حال اس موسم کا ہے کہ مبارک مہینوں کے اندر عام زمانے کی نیکی بھی کی جائے تو اجر و ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے. خدا نہ خواستہ گناہ کیا جائے کوئی شرک کوئی بدعت کوئی رسوم خرافات کا ارتکاب کیا جائے تو اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند جب دیکھتے تو آپ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ربا ہمارے لیے رجب اور شعبان کو مبارک بنائیے اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائیے. یہ وہ مبارک دعا ہے جو اس کا پڑھنا سنت ہے. عمومی طور پر تو جب رجب کا چاند انسان دیکھتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر اس وقت انسان نہیں پڑھ سکا، جب موقع ہو جائے، سنت کی نیت سے انسان اس دعا کو پڑھ سکتا ہے. ابھی بھی اس وقت بھی آپ حضرات اس دعا کو اپنے دل کے اندر دہرا سکتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو مبارک بنائیے اور رمضان المبارک نصیب فرمائیے. اس دعا کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے کہ حدود قریب ہیں، رمضان المبارک کی مہک اور خوشبو آنی شروع ہوئی ہے اور اب وہ مبارک مہینہ قریب آ چکا ہے، تو رجب کے آغاز ہی میں آپ اس کو پالنے کی اللہ پاک سے دعا فرمایا کرتے تھے. اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے رجب اور شعبان مبارک ثابت ہوں اور پوری امت کو خیر و خوبی، صحت اور عافیت، امن و سلامتی، خوشیوں کے ساتھ رمضان المبارک نصیب ہو. تو پہلی چیز رجب کے مہینے کے ساتھ جو وابستہ ہے وہ ہے خیر و برکت کی دعا اور رمضان المبارک کے پانے کی التجا. اس رجب کے مہینے کے اندر مشہور اور معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، کہ آپ کو اللہ پاک نے آسمانوں پر بلایا، جنت دوزخ کی سیر کرائی، سارے دیگر معاملات ہوئے جس کا تذکرہ واضح الفاظ میں قرآن کریم میں بھی موجود ہے، احادیث میں اس کی پوری صاف شفاف تفصیلات موجود ہیں. معروف یہ ہے، مشہور یہ ہے عوام الناس میں کہ یہ معراج کا عظیم الشان واقعہ جو رونما ہوا وہ رجب المرجب میں ہوا. حالانکہ حضرات علماء سیر اور تاریخ نے اور حضرات علماء محدثین نے اس واقعہ معراج کے لیے جو روایات نقل کی ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، سال کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے. حضرات علماء محدثین، علماء سیر اور تاریخ، امت کے اندر جو چیزیں واقع ہوتی چلی گئیں اس کو وہ محفوظ کرتے چلے آئے ہیں اور آگے امت کی طرح منتقل کرتے گئے. ٹھوس شواہد کے ساتھ جو چیز ہمیں علماء کے ذریعے ملتی ہے وہی اصل ہے، باقی من گھڑت چیزیں ادھر ادھر سے بغیر کسی سند کے اگر ہم تک کوئی چیز پہنچتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ خرافات ہوں، واہیات ہوں، بدعات ہوں اور رسومات ہوں. تو حضرات علماء کرام نے جو واقعہ معراج سے متعلق جو سال نقل کیے تو موٹے موٹے تین چار اس میں اقوال ہیں. پہلا قول کہ نبوت جو آپ کو ملی ہے 40 سال کی عمر میں، اس نبوت کے ملنے کے 5 سال کے بعد آپ کو اللہ پاک نے معراج میں بلایا ہے اور اپنا قرب خاص عطا فرمایا ہے، یعنی جس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال کی تھی. دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے 2 سال پہلے ہوئی. تیسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا شرف ملا یہ مدینہ منورہ کی ہجرت سے 18 مہینے پہلے ہوا. اور چوتھا قول یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی ہجرت سے 17 مہینے پہلے آپ کو معراج پر بلایا گیا. یہ تو سال کے اعتبار سے موٹے موٹے مشہور و معروف وہ اقوال ہیں جو محدثین نے نقل کیے ہیں. نبوت کے 5ویں سال، ہجرت مدینہ سے 2 سال پہلے، ہجرت مدینہ سے 18 مہینے پہلے، ہجرت مدینہ سے 17 مہینے پہلے، اور پھر مہینے کے اندر بھی متعدد اقوال ہیں روایات کے اختلافات کے پیش نظر. ایک روایت میں آتا ہے کہ 17 ربیع الاول کو یہ واقعہ پیش آیا. دوسرا قول یہ ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو واقعہ معراج رونما ہوا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ 17 تاریخ تھی، اس میں آپ کو اللہ پاک نے معراج پر بلایا. تو مہینوں میں بھی متعدد اقوال ہیں، تاریخوں میں بھی 17 اور اسی طرح 27 کے اقوال موجود ہیں. یعنی دو ٹوک لفظوں میں ٹھوس شواہد کے ساتھ صرف ایک قول نہیں ملتا کہ 27 رجب ہی وہ متعین ہے اس بات کے لیے کہ آپ کو اس تاریخ میں اس رات میں اس مہینے میں معراج ہوئی ہو. متعدد اقوال متعدد مہینوں کے بارے میں، تاریخوں کے بارے میں، سال کے بارے میں تاریخی حوالے سے محدثین نے نقل کیے ہیں. اس سب کچھ کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم و شان معجزہ، جس کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح لفظوں میں تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو رات کے مختصر سے لمحے کے اندر اپنے محبوب بندے کو راتوں رات لے چلا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. وہ مسجد اقصا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، اس لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم اپنے اس محبوب اور مقرب بندے کو، جس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. وہ ذات جو اللہ کی ذات ہے، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. سورہ اسراء کی شروع کی آیات میں اس پورے واقعے کی ابتدا کی حالت کا تذکرہ ہے، اور سورۃ النجم میں پھر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوا وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. پورا اللہ پاک نے اس میں اس منظر کو کھینچا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اپنے اس محبوب بندے کو اپنی قدرت کی عظیم الشان بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی ہے، آسمانوں پر بلایا ہے، انبیاء کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ وہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ اولین اور آخرین میں کسی کو نصیب نہ ہوا. اللہ پاک نے بڑے بڑے جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں کو منتخب کیا، لیکن جبریل امین کے ذریعے وحی بھیجی. لیکن یہ عظیم الشان معجزہ جب رونما ہوا تو اپنے محبوب بندے کو پہلے زمینی سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جو عام طور پہ ایک مہینے کی مسافت کا سفر ہے، لیکن لمحوں کے اندر پورا آرام دہ سفر زمینی ہوا، اور اس میں مشاہدات ہوئے، عجیب و غریب عجائبات قدرت آپ کو دکھائے گئے. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزر ہوا، دیکھا تو نماز میں مشغول تھے. بے شمار واقعات دکھائے، امت کے حالات دکھائے گئے. پھر وہاں سے آپ کے لیے آسمانی سفر شروع ہوا، یک بعد دیگرے آسمانوں پر دروازے کھٹکھٹائے گئے، پوچھا گیا اور دروازے کھولے گئے، استقبال ہوا، اور پھر وہاں یک بعد دیگرے انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کرتے ہوئے بیت المعمور تک جا پہنچے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت یوسف، بے شمار انبیاء جو آسمانوں پر اللہ کی طرف سے منتخب تھے. یک بعد دیگرے سب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. پھر اللہ پاک نے وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ جبریل امین نے فرما دیا کہ یہ میری آخری انتہا ہے، اس سے اگر میں آگے بڑھا، اللہ سے نزدیک ہوا، تو تجلیات کے وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، لہذا اب یہاں سے اب آپ اکیلے آگے سفر طے فرمائیں گے. پھر تنہ تنہا رب ذوالجلال کے بارگاہ میں آپ کی بریابی ہوئی، حاضری ہوئی، شرف ملاقات نصیب ہوا، ہم کلامی کا شرف ملا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے فرمایا کہ تمام کے تمام مالی، بدنی اور زبانی عبادات سب کی سب اے میرے پروردگار آپ کے لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک نے آنے والے مہمان کو سلام کیا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب میں آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس مبارک کلام کو اللہ پاک نے ہماری نماز کا حصہ بنا دیا. غرض یہ کہ وہاں سے واپسی ہوئی، انبیاء اکرام کی پوری جماعت بیت المقدس میں جمع تھی، سب کی آپ نے امامت فرمائی، امام الانبیاء کا اعزاز آپ کو ملا، اور پھر واپسی ہوئی. لمحوں کے اندر یہ طویل اور ایک عریض سفر اللہ پاک نے لمحوں کے اندر طے کرایا کہ آپ کا بستر بھی ابھی تک گرم تھا. وہ ذات جو خالق و مالک ہے, رب کائنات ہے, کائنات اس کے اشاروں پر چلتی ہے. لمحوں کے اندر پورے عالم بالا تک لے گئے, جنت و دوزخ دکھائی, مشاہدات کرائے, ملاقات ہوئی تفصیلی, اور پھر عظیم الشان تحفہ نماز کا آپ کو دیا گیا. سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ کو اسی موقع پر دی گئیں. آپ کی امت کو یہ اعزاز ملا کہ جو بھی گناہ کر کے آئے گا گناہ کے بدلے ایک ہی سزا پائے گا, نیکی کر کے آئے گا ایک کے بدلے 10 اجر و ثواب پائے گا. اور آپ کو جو اللہ پاک نے انعام دیا, فرمایا ورفعنا لك ذکرک, جہاں میرا نام آئے گا میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کو بھی کائنات میں بلند و بالا رکھوں گا. بڑے بڑے انعامات دے کر آپ واپس پلٹے. پورا تفصیلی واقعہ ہے. اس واقعے کے بعد اگر وہ واقعہ نبوت کے 5ویں سال ہوا ہو تو 18 سال مزید آپ حیات رہے. ہجرت سے 2 سال پہلے یا کم و بیش 18 مہینے 17 مہینے پہلے ہوا ہو تو 12 سال تک آپ حیات رہے. اس پورے عرصے کے اندر کہیں بھی کتب حدیث میں کتب تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بقیہ اپنے زندگی کے ایام میں شب معراج کی حیثیت سے کوئی رات منائی ہو کوئی دن منایا ہو. ہم ہیں تابعدار امتی, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, میرے رسول جو کچھ تم کو دیں اسے لو, وہی دین ہے وہی شریعت ہے, جس چیز سے وہ تم کو روکیں اس سے رکے رہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کے اندر 18 سال یا پھر 12 سال کم و بیش گزرے اور اس میں کوئی ایک رات کوئی ایک حدیث کوئی ایک فرمان ایسا آپ نے نہیں چھوڑا کہ جس میں شب معراج کی حیثیت کو اس کی فضیلت کو اجاگر کیا ہو یا اس کے دن کی آپ نے کوئی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہو, اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا میں موجود رہے, اس پورے مبارک دور کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی کہ جس کے اندر آپ نے کوئی خاص فضیلت یا آپ کے صحابہ نے کوئی خاص فضیلت کے اعمال انجام دیے ہوں. اس سب کچھ کے باوجود ایک دن متعین کر لینا, ایک مہینہ متعین کر لینا اور پھر اس کے لیے خاص عبادتیں مختص کر لینا اور پھر اس کے اندر اپنے اپنے انداز سے عبادات انجام دے کر اپنے گمان کے اندر خوش ہونا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں, کوئی گناہ تھوڑی کر دیا, نیکی ہی تو کر رہے ہیں روزہ رکھ کر, نیکی ہی تو کی ہے رات کو جاگ کر. اہل بدعت جب بدعت کا ایجاد کرتے ہیں بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں مرور زمانہ کے ساتھ حالات اور موقع کی مناسبت سے بدعتیں بدلتی رہتی ہیں, جیسا دیس ویسا بھیس. زمانے گزرتے گئے حالات پلٹتے گئے تو کبھی کسی انداز کی بدعت کبھی کسی انداز کی بدعت. میں نے عرض کیا کہ حضرات محدثین نے سال بھی مختلف روایت نقل کی ہیں اور مہینے بھی متعدد, اور آپ کی مبارک زندگی صحابہ کی 100 سالہ زندگی میں اس چیز کے شواہد اور ثبوت نہیں ملتے. لیکن بات کا امتی اجی اس میں حرج کیا ہے, اس دلیل کو بنیاد بنا کر کوئی بھی نیک عمل ایسا کر لے کہ کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے, نہ کرنے والوں کو لان تان ملامت کیا جائے, تو یہی تو بدعت ہے. بدعت کی تعریف یہ کہ جس کو انسان دین کا حصہ سمجھ کر انجام دے اور نہ کرنے والوں کو طنز اور تانوں کا شکار اور ملامت کرے. تو یہ بدعت ہی اپنی دلیل کے اندر جب بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جی نیکی تو کی ہے, کون سا میں نے گناہ کر لیا, اگر میں نے رات جاگ کر گزار لی, دن روزے میں گزار لیا لیکن مخصوص, وہی رات مخصوص کر لی, کوئی دن مخصوص کر لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص کر کے نہیں گئے تھے, صحابہ نے مخصوص نہیں کیا. اب بات کا آنے والا اگر خصوصیت کے ساتھ کوئی دن رات مخصوص کر لے اور بھلے وہ نیکی کر رہا ہو اور اپنے گمان کے اندر اچھائی کر رہا ہے, لیکن سب سے بڑی برائی اس بدعت کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ چور ہو, زانی ہو, شرابی ہو, عیاش ہو, بدماش ہو, فحاش ہو, جتنے بھی بڑے سے بڑا مجرم ہو وہ اپنے گناہ کے بعد نادم ہوتا ہے, پشیماں ہوتا ہے, پچھتاتا ہے, آج نہیں تو کل سچی پکی توبہ کر لیتا ہے. لیکن بدعت کا وبال ایسا خطرناک ہے کہ بدعت کا مرتکب اس بدعت کا جب ارتکاب کرتا ہے اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے, وہ نیکی پہ انسان کبھی توبہ تھوڑی کرتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ میں آپ نے فرما دیا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت, ہر نو نئی چیز, ہر وہ نیا کام جس کو دین سمجھ کر دین کے اندر پیون لگا دیا جائے, فرمایا کہ گمراہی ہے. اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں گرانے کا باعث ہے. تو بدعتی بدعت کا ارتکاب کر کے ساری زندگی گزر جاتی ہے, اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اپنے گمان کے اندر خوش ہوتا ہے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں, نیکی کے اوپر توبہ کہاں کرے گا. اس لحاظ سے یہ بدعت کا جرم عام گناہوں سے بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے کہ عام گناہوں پر انسان نادم رہتا ہے, پچھتاتا ہے, پریشان ہوتا ہے, لیکن بدعتی کبھی اپنی اس بدعت پر نہ نادم ہوا, نہ شرمندہ ہوا, نہ کبھی اس نے توبہ و استغفار کی. اس بدعت کا ارتکاب کرنے والا اگرچہ زبان سے نہ کہے, عملی طور پر وہ یہ ثبوت دیتا ہے کہ دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے, تھوڑا سا ادھورا رہ گیا تھا, تھوڑا سا ناقص رہ گیا تھا. صحابہ کی زندگی میں یہ کام رہ گئے تھے جو میں نے سمجھ لیے, جو مجھے اچھے لگے, میں نے بھی ان کو عملی زندگی میں اپنا لیا اور دین کا حصہ بنا دیا. عملی طور پر وہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتا ہے کہ آپ نے گویا کہ کام نہ کیا. الامان والحفیظ العیاذ باللہ, گویا کہ آپ نے دین کی یہ شق ادھوری چھوڑ دی تھی, میں نے اس کی تکمیل کر دی. بھلے وہ زبان سے اس کا اعتراف اور اقرار نہ کرے, لیکن عملی طور پر وہ اس بدعت کا ارتکاب کر کے اور اس کو لازم سمجھ کر جب اس کو کرتا ہے, عملی طور پر وہ اس بات کا ثبوت فراہم کر رہا ہے کہ دین ابھی ناقص تھا, نہ صحابہ نے اس کام کو کیا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, لہذا میں نے اب 1400 سال کے بعد اس کام کو انجام دے لیا, اب دین کامل اور مکمل ہوا. الامان والحفیظ, یہ بدعت کا ارتکاب اس قدر بھیانک ارتکاب ہے, قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آ رہے ہوں گے بدعت کے مرتکبین, جو ظاہری شکل و صورت میں بالکل حضور کے امتی ہوں گے. یک لخت رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی, آپ فرمائیں گے آنے دو, آنے دو میرے حوض کوثر پر, میرے امتی ہیں. فرشتے عرض کریں گے, یا رسول اللہ, آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی, من گھڑت چیزوں کو دین کا نام دے کر دین کا حصہ بنا دیا تھا. فرمائیں گے سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ارے دور کرو دور کرو, پھٹکار پڑے ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین کی شکل کو بدل ڈالا. اس وقت کا انسان تصور کرے کہ بدعتی حکا بکا حیران پریشان, انگوش بدندان کھڑا کا کھڑا رہ جائے گا کہ ہوا تو ہوا کیا. جو دنیا میں بڑے دھڑلے سے کہتا تھا نیکی ہی تو کی ہے, یہ خرافات بدعات رسومات. میت انتقال کر جاتی ہے, کسی کا انتقال ہوا تو تیجا سوئم جس کو کہا جاتا ہے, 40 دن کے بعد چہلوم, پوری حیات مبارکہ موجود ہے صاف شفاف, اور 10 دن گزر جائے تو 10واں, پھر جمعرات کے جمعرات نظر و نیاز, پھر محرم کی وہ رسومات وحیات اور خرافات جو امت کے اندر رائج چلی آ رہی ہیں, اپنے بڑوں سے منتقل ہوتی چلی ہیں, دین اسلام سے اس کا دور کا کوئی واسطہ نہیں, پھر ربیع الاول کی بدعات, پھر رجب کی بدعات, آگے شعبان کی خرافات, سب چیزوں کو انسان بڑے شوق ولولے جذبے کے ساتھ کرتا ہے لیکن انجام بڑا بھیانک ہے. قرآن و حدیث صاف شفاف, آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے جکڑ لو, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک تو کتاب اللہ, دوسری سنت رسول اللہ. سب کچھ ہونے کے باوجود ایسے موقع پر انسان اگر اپنی آنکھوں پر پردے ڈال لے, اور پھر رجب کے اندر خوب نظر و نیاز بھی ہو رہے ہیں, کونڈے بھی ہو رہے ہیں. 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے, آپ کی وفات پر آپ کے دشمنوں نے خوشیاں منائی تھی, حلوے مانڈے بانٹے تھے. امت کا آج اندھا طبقہ اسی نقالی کے اندر, اسے پتہ بھی نہیں کہ ہم کس کی چال چل رہے ہیں, اور پھر نام دیتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں. کیا یہی دن یہی تاریخ مخصوص طریقے پر امام جعفر صادق کے لیے رہ گیا؟ لیبل دوسرا لگا کر کام دشمنوں کے کیے جاتے ہیں, بڑی خطرناک خرافات ہیں واہیات ہیں. ایک صحابی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کبھی کبھی ہمارا یہود کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ان کے تورات کے جو مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں بڑے پیارے پیارے مضامین ہوتے ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں تو ان مضامین کو ہم نوٹ کر لیا کریں اور تحریر کر لیا کریں, محفوظ کر کے اس پر بھی عمل کر لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا, جلال میں آ گئے. فرمایا کہ لقد جئتکم بها بيضاء نقية, میں تمہارے پاس شریعت مطہرہ صاف شفاف چمکتی دمکتی روشن اور اجلی بنا کر لایا ہوں, اس میں کوئی کمی کوتا ہی نہیں ہے. ولو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي, فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں میرے دور میں تو ان کے لیے سوائے میری تابے داری کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. ہمارا دین, ہماری شریعت کامل, مکمل, چمکتی دمکتی, سدا بہار شریعت ہے. بڑے جلال کے ساتھ فرما دیا کہ جب میں تمہارے پاس شریعت لایا ہوں, صاف شفاف چمکتی دمکتی, روز روشن کی طرح واضح ہے, بیضاء نقیہ, پھر تم مجھے مشورے دیتے ہو کہ تورات کے بھی اچھے مضامین لا کے پیوند لگانے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تورات ہاتھ لگ گئی, پڑھتے پڑھتے آئے, کہا یا رسول اللہ بڑا اچھا مضمون ہاتھ لگا. تورات کھول کے لگے میں سنا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا چہرہ انور انار کی طرح سرخ ہو گیا اور جلال آپ کے چہرے پر نمایاں تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قریب موجود تھے, پکارے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا, فرمایا کہ اما ترامہ بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے عمر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور کی طرف نہیں دیکھتے, کس قدر سرخ ہو گئے آپ جلال کے اندر. ناراضگی اور ناگواری کے وقت آپ کا چہرہ جلال کے اندر سرخ انار کی طرح ہو جاتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس آپ کے رخساروں میں نچوڑ دیا ہو. جیسے دیکھا سمجھ گئے کہ میرے اس انداز سے آپ کو ناگواری ہوئی ہے, فوراً کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے, اس کے غصے سے, اور اللہ کے رسول کے غصے سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا, ہم راضی ہیں اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے, اور اسلام کو اپنا دین تسلیم کر کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا پیغمبر تسلیم کر کے ہم راضی ہیں. بار بار ان کلمات کو دہراتے رہے, تب جا کر آپ کی وہ سرخی ختم ہوئی. آسمانی کتابیں ہیں, ان کے اچھے مضامین کو دین اسلام کے اندر پیوندکاری سے آپ نے جلال کے ساتھ منع فرمایا. وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي, اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ بھی میری شریعت کی تابع داری کیے بغیر نہیں رہیں گے. اور آج کا کوئی امتی جو آسمانی کتاب بھی نہیں, من گھڑت چیزیں, رسمیں اور رواج, اور بڑوں سے وہ جو جہالت کی چلتی چلی آ رہی ہیں, محرم کے مہینے میں خرافات اور پھر اس کو منحوس سمجھنا, بڑے بڑے لوگ, دیندار لوگ, نمازی اور پرہیزگار لوگ, حرام ہے کہ محرم میں شادی کر سکیں. سفر کے مہینے کے لیے واضح فرما دیا کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں. فرمایا زمانے جاہلیت کے یہ عقائد تھے, آج بھی قسم کھاؤں تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا, سفر کے مہینے میں لوگ شادی کرنے میں رو رو اٹکا دیتے ہیں, نہیں 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 سفر کا مہینہ ہے, منحوس مہینہ, اس میں ہم شادی نہیں کر سکتے. بھلے رشتہ ٹوٹ جائے لیکن محرم ہو گیا, سفر ہو گیا, امت کے افراد ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات سے ایسی روح گردانی ہے کہ ان خرافات اور جاہلیت کی جو رسم و رواج چلی آ رہی ہیں اس پر زیادہ یقین ہے, زیادہ اعتماد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کی تمام رسموں کو میں نے اپنے قدموں تلے رون ڈالا, دین اسلام صاف شفاف مبارک اور مقدس آپ دے کر گئے. آج کا امتی 1400 سال کے بعد سر اٹھائے اور وہ کہے کہ کونڈے بھی تو کیا حرج ہے, اس میں مذائقہ کیا ہے؟ 27 رجب کو اگر رات جا کے گزار لی, دن روزے رکھ کے گزار لیے تو حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ آپ نے گویا کہ دین اسلام میں اپنی طرف سے ایک پیوند لگا دیا. آسمانی کتابوں کے ذریعے اچھے مضمون جو یہود کی کتاب سے لے کر آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس تک کی آپ نے اجازت نہیں دی. لقد جئتکم بها بيضاء نقیا, صاف شفاف چمکتی دمکتی روشن شریعت تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. تم باتیں کرتے ہو تورات کی, باتیں ہمارے اسلام میں داخل کرنے کی, تو جہالت کی باتیں, بدعات اور خرافات اور رسومات, پھر یہ پکانا حلوے مانڈے اور خاص طریقوں پر کرنا, سب کچھ ہونے کے باوجود وقت گزر جاتا ہے لیکن وبال آخرت کے پکے ہو جاتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں محرم میں جو حلیم پکڑا ہوتا ہے, گھوٹے لگا رہے ہوتے ہیں, ہمارے نوجوان نسل دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی راتوں رات کھڑے ہوئے گھوٹے لگا رہے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم, واضح الفاظ میں آپ نے ایک اصول دے دیا, جس نے جس کسی کی مشابہت اختیار کی انہی میں سے ہے. آتے ہیں پھر مسئلہ پوچھتے ہیں, ہماری نیت تو صرف ویسی دوستی یاری کے اندر, ہم خالی محرم ہی کا مہینہ ملا, دوسرے کسی مہینے میں انسان کو شوق نہیں اٹھتا, لیکن دوسروں کی نقالی کرنے کے اندر وہی مہینہ, وہی انداز, وہی طریقے اپنائے جائیں گے. آخرت میں جب حشر ان کے ساتھ ہوگا پھر انسان شکوہ شکایت نہ کرے, انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہمارا کام ہے حقیقت کو بیان کر دینا. ماننے والوں میں اگر ایک آدمی بھی ہماری اس پوری محنت کے اوپر اگر وہ بدعات کو چھوڑ دیتا ہے, رب کعبہ کی قسم, وہ سرخ اونٹوں سے ہمارے لیے بہتر و غنیمت ہے. آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا, علی تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پر کر آ جائے تمہارے لیے وہ سرخ اونٹ جو اس زمانے میں عرب کا قیمتی سرمایہ تھے، فرمایا کہ اس سے کئی درجہ تمہارے لیے بہتر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، محبت اور عقیدت سے آنے والے اور دور دور سے آنے والے، جب ہم جمعے کے لیے آتے ہیں تو ماشاءاللہ باہر موٹر سائیکلوں کی گاڑیوں کی لائن لگی ہوتی ہے، ہمارے دل میں ان کی قدر و منزلت اور عظمت اور احترام ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے مہمان دور دور سے محبت اور عقیدت میں کھینچے چلے آتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ محبت جو آپ حضرات کی ہم سے ہے، ہماری آپ سے ہے، اللہ کرے کہ یہ محبت عرش کے سایہ کا ذریعہ بن جائے. دو محبتیں جو اللہ کی ذات کے لیے ہوں، اس محبت کے نتیجے میں بھی اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں شکریہ ادا کرنے کے سوائے جزائے خیر کہنے کے، لیکن معلوم ہوتا ہے اپنے محبت والوں کا اندازہ ہوتا ہے. جب کبھی ماشاءاللہ حج پر جانا ہو، عمرے پر جانا ہو، آنا ہو، ملاقات والے محبت والے جس انداز سے محبت کے اظہار کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے بہت قدر و منزلت دی ہے آپ حضرات کے دلوں میں. کامل یقین ہے کہ سننے والے جس قدر و منزلت، جس احساس کے ساتھ سنتے ہیں، تو الحمدللہ بڑے بڑے بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے، واہیات سے خود بھی بچتے ہیں، اپنے خاندانوں کو بھی بچاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کے اوپر خطرناک فرشتے منتخب ہیں جو اس آگ کو دہکاتے ہیں، عذاب دیتے ہیں اور بھیانک سزاؤں کا ارتکاب وہاں ہوگا. ان سزاؤں سے فرمایا کہ ابھی سے اپنے آپ کو بچا لو. تو بدعت کا ارتکاب کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آپ کے حوض کوثر کی سیرابی سے محروم رکھا جائے گا. اور دنیا کے اندر یہ وبال ہوتا ہے کہ جو جس بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اس کے بقدر وہ سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. دھوکے کی زندگی سے انسان نکلے، فراڈ کا دور ہے، ملمہ سازی کر کے، جعلسازی کرنے والے طرح طرح کے لیبل لگا کر اور ہیرا پھیری کر کے، دلیلوں کو توڑ مڑوڑ کے، کہاں کی باتیں کہاں فٹ کر کے انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھانسا دیتے ہیں. صاف شفاف، لقد جئتکم بها بيضاء نقية، صاف شفاف شریعت مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. ایک سلیم الطبع، سلیم الفطر انسان، اگر وہ اپنے خود ضمیر کے اندر تقابل کرنے بیٹھ جائے، کہیں حلوے مانڈے شور شرابے اور محرم کے اندر یہ سبیلیں اور یہ جلسے جلوس، نعرے بازیاں اور پھر دوسروں پر کیچڑے اچھالنا، اور پھر دوسرے موسموں کے اندر یہ حلوے مانڈے کونڈے کرنا، یا پھر من گھڑت اپنی طرف سے چیزوں کو ایجاد کر کے خرافات کرنا، کیا یہ چیزیں کھیل تماشے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر ہوتے ہوں گے؟ سلیم الفطرت انسان کا مزاج بتاتا ہے کہ وہ دور غربت و افلاس کا تھا، قربانیوں کا دور تھا، فقر و فاقہ کا دور تھا، مجاہدات کا دور تھا، جہاں جان کے نذرانے پیش کیے گئے، وہاں ان تکلفات کی دور دور بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. ان البذاذۃ من الایمان، سادہ زندگی آپ نے اختیار کی، سادہ زندگی دے کر گئے ہیں، اور یہ سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے. سادگی کے ساتھ فرائض واجبات سنن و مستحبات کو عمل میں لانے والا، واہیات خرافات بدعات رسومات سے بچنے والا. یہ رسومات بھی بڑی ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہیں کہ سالانہ بچے کی سالگرہ ضروری ہے، مرنے والے جب انتقال کر جائے تو سالانہ برسی ضروری ہے، انتقال ہو جائے تو تیجا، چالیسواں، دسواں، لوگ کیا کہیں گے، کوئی تقریب آ جائے تو کوئی فلاں چیز دینا ضروری ہے. جو چیز ضروری نہ ہو اس کو ضروری قرار دے دینا، جیب میں بھلے پیسے نہ ہوں، قرضہ لے کر ادھار لے کر بھلے سالگرہ کرنی پڑے، اندر سے کڑ رہا ہو لیکن اوپر سے سب کچھ کر رہا ہو، یہ ساری خرافات، ایک ایک چیز کا آخرت میں جواب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی مبارک پرسکون بابر کا سادہ زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.